الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگو اور بھائیو اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، یہ مہینہ کثرت سے بیانات کے سننے کا اور مواعظ کے سننے کا ہے، اور اس کی وجہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں فخر موجودات رحمت کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائے. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی مہینہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا بھی ہے. اگر ربیع اول میں آپ تشریف لائے دنیا میں، تو یہی ربیع اول کے مہینے میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے. پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے تو پیر ہی کے دن دنیا سے گئے. تو آپ کا تشریف لانا تو اس بات کو چاہتا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں اور مسرتوں کا اظہار کریں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات رنگ و بو سے غائب ہونا اور تشریف لے جانا ہمیں خوشیاں منانے کی اجازت نہیں دیتا, اور اسلام نے ماتم کی گنجائش ختم کر دی. تو خوشی منانے کو جاتے ہیں تو غم سامنے ہیں, غم منانے کو جاتے ہیں تو خوشیاں سامنے ہیں, تو کیا کریں؟ فرمایا کہ خوشیاں منانے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے جو لوگوں نے اپنایا ہے. ایک ایسی نبی کی سیرت دنیا کے سامنے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں جس کے گھر میں چراغ بھی نہیں جلا تھا اور چراغاں کرتے ہیں اور روشنیاں جلا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے, حالانکہ سنتوں پر عمل کے ذریعے سے محبت کا اظہار کرنا بہتر ہوگا. ہر ربیع اول میں طے کر لیجئے کہ ایک سنت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لے گے. اگر داڑھی نہیں ہے تو سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں گے, نماز نہیں پڑھتے تو نہایت پابندی کے ساتھ نماز کے پابند ہو جائیں گے. اتنے برسوں سے کوئی سیرت سن رہا ہو تو اس کی زندگی تو اتنی نمونے کی بن جانی چاہیے کہ لوگ اسے دیکھ دیکھ کر جوگ در جوگ دین قبول کرنا شروع کر دیں. سیرت کا سب سے بڑا پیغام اخلاق کی برتری ہے. لیکن ایک چبھنے والی بات مجھے عرض کرنی ہے. سرکار کی سیرت بیان کرنے کے لیے جبریل کی زبان چاہیے اور سننے کے لیے صدیق اکبر کا کلیجہ چاہیے, اور جتنے کہنے کے آداب ہیں اس سے زیادہ سننے کے آداب ہیں. سننے کا تقاضا ہی عمل کا ہے. صحابہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے, ادھر سنا ادھر عمل. صحابہ کا علم زیادہ کہ عمل زیادہ, اس میں امتیاز کرنا دشوار. اس لیے فرمایا خوشیاں منانے کی بھی اجازت نہیں دیتے, غم کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے, اور یہ دونوں کے بیچ میں راستہ ہے اپنے آپ کو عملی بنانے کا, جس کے لیے قرآن کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی نمونہ قرار دیا ہے. فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تھوڑا سا رک کر اس آیت کی تشریح کو ذرا سمجھیے گا. اسوا اچھے نمونے کو کہتے ہیں. کوئی چیز اچھا نمونہ ہو تو اس کے لیے لفظ اسوا آتا ہے. کسی کی زندگی اچھا نمونہ ہے تو اسے اسوا کہتے ہیں. اسوا اچھے نمونے کو کہیں گے, برے نمونے کو نہیں کہیں. لیکن اسوتن کے ساتھ ایک قید لگائی حسنہ کی, کہ آپ کا طرز زندگی حسین ترین اور بہترین ہے. تو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہو تو ایک بہترین زندگی کو نمونے کے طور پر اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ایک کامیاب آدمی چاہتا ہے کہ میرے نقوش پر کچھ اچھے افراد تیار ہوں, اور کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہوگا تو اسے کامیاب کی تلاش ہوگی. دنیا آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہم کنار ہیں انبیاء کی زندگی, اور تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین شخصیت ہیں. فرمایا ان کی ذات کو نمونہ بنا کے چلو. نہ کرکٹر کو ہم آئیڈیل بنا سکتے ہیں, نہ سوکر کے کھلاڑیوں کو بنا سکتے ہیں, نہ ان اناڑیوں کو بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو سب جوئے باز ہیں اور زر خرید آزاد غلام ہیں. کروڑوں روپیوں کے عوض میں خریدے جانے والے یہ افراد ہیں. جن کی سودے بازیاں چلتی ہو وہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. ہماری زندگی کے لیے عملی نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں, اور نقصان ہونے کی فل گارنٹی ہے. مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہر طرح کا نقصان ہے، اور میرے محبوب کے اسوہ پر عمل کرنے میں 100% اللہ کے فرمان میں کامیابی کا وعدہ ہے. اب ان کے جو ہتھیلیوں میں بتلائے ہوئے چاند ہیں ان کے پیچھے ہم چلیں کہ ہمیں قرآن کریم کی صداقتوں کو ماننا ہے اور سرکار کی زندگیوں کو عملی بنا کر اپنی زندگی میں نمونہ بنا کر چل کر کامیاب ہونا ہے، اس کا فیصلہ ہم کو کرنا ہے. اللہ کی مدد کا وعدہ اس کے رسول کی اتباع پر ہے، اللہ کی نصرت کا وعدہ رسول سے محبت کی بنیاد پر ہے. اور اتباع کہاں؟ عادات میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاشیات میں بھی، معاملات میں بھی. زندگی کے جو 5 بڑے شعبے ہیں ان 5 شعبوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل رہنمائی ہے اور اسی میں ہمیں چلنا ہے. ہمارا نیا کوئی رہبر نہیں ہے. جنہیں ہم رہبر سمجھ رہے ہیں یہ نام کے مسلمان کھلاڑی، یہ اسلام کے ناموں کو بٹے لگانے والے ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. جو رمضان کے روزوں کے دنوں میں کھیل کر دوپہر کو ڈرنک لے رہے ہوں، اپنے میدان کے اوپر ٹرالی سے پانی پی رہے ہوں، وہ کیا دنیا کو رمضان میں روزے رکھنے کا سبق دے سکتے ہیں؟ جن کے چہروں پر شیطانیت برس رہی ہو اور سنتوں کی دشمنی ہو، وہ کیا سنتوں کی ترویج کر سکتے ہیں؟ وہ کیا میرے آپ کے مسلمانوں کے ترجمان بن سکتے ہیں؟ اپنے سامنے صحابہ کرام کی زندگی رکھیے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رکھیے گا، یہ ہمارے میر کاروائیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت. سالار کارواں گے میر حجاز اپنا، اس نام سے قائم آرام جاں ہمارا. ہم کو آرام ملے گا تو سرکار کے طریقوں میں ملے گا. سرکار کا تو نام لیتے ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم کو انگلیاں یہاں لگا کے چومنے کی ضرورت نہیں، نام محمد لو تو ہونٹ ہی دوسرے ہونٹ کو چومنا شروع کرتا ہے. سچی عقیدت چاہیے. بڑے ہورڈنگ لگانے سے اور بڑے بڑے القابات سے اور بڑے بڑے بورڈ اور بڑے بڑے دروازے اور گیٹ لگانے سے سرکار کی محبت کی حقیقت کھل کر نہیں آئے گی. اگر یہ محبت کا طریقہ ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے کیا ہوتا، اگر یہ محبت کا طریقہ تھا تو حضرت عمر نے کیا ہوتا، اگر یہ محبت کا طریقہ تھا تو حضرت عثمان نے کیا ہوتا. لیکن ان حضرات نے تو جان کے نذرانے پیش کر کے دنیا کو بتایا کہ محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے لیے محبت ہے اس کے لیے جان اور مال قربان کر دو. تب جا کر کے یہ محبت کی جو دلیل ہے نا وہ بنے گی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جتنے جشن شروع کیے ہیں نا، یہ تمام پچھلے 150-200 سال کی پیداوار اور ایجادات ہے. اس سے پہلے آپ کو تاریخ میں کہیں بھی جو ہے اس طرح سے میلاد مناتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا. اب ایک اور نقطہ سنیے آپ، وہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ ایک تقریر ہوئی تھی سیرت کے سلسلے میں، ان میں صحابہ کرام کا کچھ ذکر چھڑا. لوگوں نے کہا کہ سیرت کے بیان میں یہ کیا شروع کیا، تو یہ سمجھنے سے پہلے کہ پھر میں واقعات میں صحابہ کرام کی زندگیاں پیش کروں گا تو شاید آپ سمجھیں گے کہ سیرت سے ہٹ گیا ہوگا، اس لیے پہلے یہ مقدمہ سنیں آپ. سرکار کی زندگی تو روشنی ہی روشنی. میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی. आपकी तो जिंदगी ही उजाला है। आप लाए ही हैं नूरानी किताब और आप लाए ही हैं नूरानी शरीयत। माइकल हार्ट एक क्रिश्चियन राइटर है, उसने किताब लिखी, इसका नाम लिखा है द 100, दुनिया की 100 बड़ी पर्सनालिटीज। ये 100 बड़ी पर्सनालिटीज में सबसे पहले नंबर पर जिस पर्सनालिटी का नाम लिखा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल किया गया और खुद उसने जवाब लिखा है कि आपको तो जीसस का नाम लिखना चाहिए था, आप ईसाई हैं। और भी दुनिया में बड़ी पर्सनालिटीज हैं जो इंप्रेसिव रही हैं कम्युनिटीज के लिए और यूनिवर्सल बेस पर बड़ी मानी जाती हैं वो पर्सनालिटीज। आपने उनको किसी को नंबर एक नहीं दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। कई वजूहात लिखी उन्होंने लेकिन एक वजह यह लिखी कि दुनिया में जितनी शख्सियात का मैंने मुताला किया तो उनको किसी के असर से मुतासिर होता हुआ पाया। जो भी बड़ा बना है उसके सामने कोई एक बड़े का नमूना रहा है, उसको देखकर उसने अपने आप को बनाया और फिर वो बड़ा बना। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा तो बचपन में पढ़ने के लिए कहीं गए नहीं, पढ़ना लिखना आता नहीं और जिंदगी ऐसी गुजारी कि पूरी दुनिया के लिए नमूना बने। लेकिन आप किसी से मुतासिर नहीं, पूरी दुनिया आपसे मुतासिर। और अपने तौर पर कोई आदमी इतना कामयाब बन जाए नहीं हो सकता जब तक कि उसके साथ वही के उजाले न हो, वही की रोशनियां ना हो। तो वो कौन सी जात है कि जिसने वो रास्ते और वो उजाले दिए कि जिस पर चलकर इस इंसान ने 23 सालों में वो काम किया जो लोग 2300 साल में नहीं कर सकते। उसने हर चीज को मुतासिर किया है, उसने घर के माहौल को भी टच किया और उसको भी चेंज किया, उसने बाजार के माहौल को भी देखा और चेंज किया, उसने इनफिरादी जिंदगियों में भी असर डाला, उसने इज्तिमाई जिंदगियों में भी असर डाला, इबादतों का एक नया रूप और इज्तिमाइयत की शक्ल उसने पैदा की। मैदान जंग में गया तो वहां एक नमूना बन के रहा, सल्तनत और हुकूमत चलाई तो नमूना बना दिया, शादियां की तो नमूना बन गया, औलाद आई तो उनकी तरबियत नुमाया तरीके पर करके दुनिया को तरीके तरबियत बताया। जिंदगी का कौन सा शोबा है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी दी हुई रोशनियों से खाली रखा आपने और अपने साथ सहाबे किराम की शक्लों में नमूने तैयार किए। तालीमात शरईया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नमूने देखने हो तो फिर हजरत साहबे किराम को देखते हुए चले जाओ। हुजूर ने उन पर एतमाद का इजहार किया, इनका ईमान इतना जबरदस्त है कि हमें एतमाद है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास। यहां मुफस्सिरीन किराम ने यह बात लिखी कि जब मुनाफिकीन से कहा जाता है कि ईमान लाओ ऐसा पक्का और सच्चा और कंप्लीट और कामिल दर्जे का ईमान लाओ जैसा के सहाबे किराम हुजूर के लाए, फरमाते फैन आमनो बिमिस्ली मा आमन तुम बिही फकदी तदाओ। अगर और लोग ईमान लाए और ऐसा ईमान लाए जैसे कि सहाबे किराम ईमान लाए हैं कि उनके ईमान पर इंतहाई तौर से एतमाद किया है, अल्लाह ने एतमाद किया, मालूम हुआ कि सरकार की शख्सियत को समझने में اور آپ کی سیرت کو انگیز کرنے میں اور زندگیوں میں اتارنے میں جو بڑا رول ادا کیا اور بیچ میں ہمارے ایک بہت بڑا واسطہ بن کر آئے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں. اب سید سلیمان ندوی بہت بڑے اسکالر بہت بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے لکھا ہے سیرت کو سمجھنا ہو سرکار کی تو ضروری ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ سیرت کے گلدستے کے دھاگے اور سیرت کا گلدستہ جن دھاگوں سے بندھا ہوا ہے وہ صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ ہیں اور ان کی شخصیات ہیں اور ان کی ذوات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کن نجوم بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ کرام آسمانِ ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں, ان میں سے جن کی راہ پر چل پڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے, کامیابی کی منزلیں تمہیں مل جائیں گی. اب ایک منٹ ٹھہر کر یہ حدیث کے اجزاء پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. اصحابی کن نجوم, نجوم ستاروں کو کہتے ہیں, انگریزی میں ستاروں کو سٹار کہتے ہیں. مائی کمپینینس آر لائک دی سٹار ان دی اسکائی, whosoever want to follow he can follow these stars and he can reach towards the target, he can achieve the goal, یہ اپنی منزل کو اور مقصد کو پائے گا. لیکن صحابہ کرام کو سٹار کہا شاید ہمارے زمانے کے لیے, ہمارا زمانہ سٹار کا زمانہ ہے. ٹیلی ویژن کا نام دیا سٹار ٹی وی, اور وہ فٹ بال کے سٹار, وہ کرکٹ کے سٹار, یہ سب اندھیروں کے سٹار اور صحابہ اجالوں کے سٹار. ان کے پیچھے چلنے میں کوئی نتیجہ نہیں, اندھیرے میں چلنے والے کا کوئی نتیجہ منزل تک پہنچنے کا نہیں ہوتا. اور فرمایا یہ اجالے کے ستارے ہیں, ان کے ساتھ چلو منزل پر پہنچنے کی گارنٹی سرکار سے لیتے جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی, ان میں سے کسی کے پیچھے بھی چل پڑو گے اور ادنا سے ادنا صحابی کے پیچھے چلو گے تو اتنا مجھ سے فیض پایا ہے کہ وہ تمہیں گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈالے گا, وہ تمہیں راہ راست پر لیتا ہوا منزل مقصود تک پہنچا دے گا. ان کی زندگیاں بڑی عجیب و غریب رہی. میں کہا کرتا ہوں کہ آج قرآن کریم کو ہم نے بالائے طاق رکھا ہے, ہم لوگ بہت ادب کرتے ہیں, اصل میں قرآن شریف کا سب سے اوپر قرآن شریف کو رکھتے ہیں, لیکن اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ ایک سال رمضان کے اندر رکھتے ہیں اوپر تو دوسرے سال اتارتے ہیں. قرآن کریم تو پڑھنے کی کتاب ہے, تلاوت کرنے کی کتاب ہے. وہ صحابہ کرام جو بعد میں ایمان لائے ہیں ان کا عالم یہ رہا ہے کہ مدینے کے راستوں میں یہ لوگ رہتے تھے تو مدینے کے قافلوں کا استقبال کرتے تھے, خیر مقدم کرتے تھے اور چھوٹی عمر میں پوچھتے تھے وہ آنے والوں سے کہ نبی مدینہ پر کوئی نئی آیت اور سورت اتری ہے کیا؟ کہتے اتری ہے, تو کہا انکل ہم کو ذرا سنا کر یاد کرا دیجئے نا. ایمان لانے سے پہلے تو کئی سورتوں کے حافظ تھے. مشائخ کے یہاں عالم یہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی تو جب بچے دودھ چھوڑ کر ذرا بولنے والے ہو جاتے تھے تب تک تو ان کو ڈیڑھ پاڑا قرآن شریف کا یاد ہو جاتا, کیونکہ مائیں دودھ پلاتے ہوئے کہیں یاسین شریف پڑھتی ہیں اور کہیں آیت الکرسی پڑھتی ہیں اور کہیں معوذتین پڑھتی ہیں, یہ سب بچوں کو یاد ہو جاتا. آج بچوں کو یہ بات یاد نہیں اس بنا پر کہ ان کی ماؤں کو بھی یہ صورتیں یاد نہیں. زندگی کہاں سے کہاں جا کر ہم نے رکھی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا تھا, حضرت اب سب کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، علماء بھی نکلیں، عوام بھی نکلیں، خواص بھی نکلیں، جوان نکلیں، بوڑھے نکلیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے سب نکلیں، یہ سب کو نکال نکال کے آپ چاہتے کیا ہیں؟ خالی کر دینے ہیں شہر؟ کیا چاہتے ہیں آپ سب کو نکال کر؟ فرمایا جو طرز زندگی سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے، ہم اس سے بہت دور زندگی گزار رہے ہیں، میں ان کو نکال رہا ہوں کہ وہ طرز زندگی لوٹ کر واپس آ جائے، اتنے برسوں کی محنت کے باوجود ابھی تک مجھے ایک نمونہ اس کا نظر نہیں آتا، اور میری ذات بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو نکلنے کا اور نکالنے کا مقصد وہ سرکار والی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریق زندگی میں داخل ہوں، یہ مقصود ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سننا زیادہ نازک کام ہے، کیونکہ بیٹھ کر سننا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عمل کریں گے، اور ہم سے عمل کیا ہوگا؟ ہم سے عمل نہیں ہو سکتا۔ بہاء الدین زکریا ملتانی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں فرمایا کہ بھئی یہ خانقاہ میں کھانے پک رہے ہیں، سرکار کے یہاں کیا پکتا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو ستو کھاتے تھے اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی ہوتی تھی۔ فرمایا آج سے یہ شروع کیا جائے۔ تین دن کے بعد خانقاہ ویران، کہاں گئے مریدین؟ جواب دیا اکثر بیمار ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کبھی ایسا کھانا کھایا نہیں، تو کھا کے یہ ہضم نہ کر سکے، بیمار ہو گئے ہیں، اپنے بستروں پر آہیں بھر رہے ہیں، تو رو کر فرمایا اللہ بڑی جرات کی کہ ہم نے دعویٰ کیا ہم سرکار کی اتباع کریں گے، میں توبہ کرتا ہوں، اور حکم دیا بھائی جو پہلے پکاتے تھے وہ پکاتے چلے جاؤ، جو ٹوٹا پھوٹا ہو سکے گا اتباع کی لائن سے ہم کریں گے، ورنہ سرکار کی اتباع کا دعویٰ بڑا دعویٰ ہے۔ خالی کھانے میں نہیں کر پائے اتباع، دوسری چیزوں میں کیا کریں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نمونہ صحابہ کرام کی زندگیاں کتنا مانا ہے انہوں نے، نمازوں کو دیکھو تو کیسی نمازیں ہیں ان کی، کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر مہاجر صحابی ہیں، اور ایک جنگ کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا دی، ہم تو یوں کہتے ہیں ہمارے ماں باپ قربان ہو سرکار پر، تو میرے سرکار نے فرمایا ارم سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، سرکار یوں فرمائے، تو مرتبہ کتنا عالیشان ہوا۔ یہ بات الگ ہے کہ صحابہ کرام نے اتنا مٹایا تھا حضور کے سامنے اپنے آپ کو کہ وہ سرکار کے ہوتے ہوئے اپنا سر اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ سرکار کا سراپا اور چہرے انور بیان کرو گے؟ انہوں نے کہا جو دیکھے وہ بیان کر سکتا ہے، اور میری آنکھوں نے کبھی سرکار کے جمال کا اور چہرے انور کا منظر نہیں دیکھا، میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار جب ہوتے تھے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرات کہاں؟ دو طرح کے تھے صحابہ کرام، ایک وہ تھے جو مستقل بیٹھ کے دیکھتے ہی رہتے تھے جمال جہاں آ رہا سرکار کا، تو ایک وہ تھے جو سر جھکا کر بس فیض ہی فیض حاصل کرتے تھے۔ دونوں طرح کے لوگ تھے وہاں، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے۔ کچھ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے روایتیں بیان نہیں کی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے خوب روایتیں بیان کی۔ جنہوں نے روایتیں بیان نہیں فرمائی ان سے پوچھا گیا آپ روایتیں کیوں بیان نہیں فرماتے؟ فرمایا اگر کوئی غلط بیان کر دیا، حضور کی طرف کوئی غلط بات بالارادہ منسوب ہو گئی، تو سرکار نے فرمایا جہنم میں تیار ہے تمہارا ٹھکانہ، ڈر کے روایت بیان نہیں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت روایتوں کے حافظ ہیں، اور مکثرین فی الحدیث کے اندر داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ ایک تابعین کے ساتھ چلے ہیں، دس سالوں میں بمشکل ایک روایت بیان کی ہوتی. کھلواڑ نہیں ہے سرکار کا ارشاد, ارشاد ہے سرکار کا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اور جو صحابہ کرام روایتیں زیادہ بیان کرتے تھے ان سے پوچھا آپ روایتیں کیوں بیان کرتے ہیں, یہاں تک کہا انہوں نے کہ اگر کوئی تلوار میری گردن پر رکھ دے اور کاٹنا شروع کرے اور میرے نرخرے میں آواز کی طاقت ہے اور میں کوئی روایت بیان کر سکتا ہوں تو میرے محبوب کا باقی ارشاد بیان کیے بغیر مروں گا نہیں, مرتے مرتے بھی میں یہ فریضہ انجام دوں گا. اب یہ عجیب و غریب بات نہیں, دلائل دونوں کے پاس ہیں. انہوں نے کہا میں قرآن کریم کی آیتیں اس بات پر مجبور کر رہی ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا, جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو اور احکام دینیہ کو, جو لوگ چھپاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں عذاب کے مستحق ہیں. تو ہم لوگ یہ وعید سے ڈر کر کہ اللہ کا دین چھپانے والوں میں ہمارا نام نہ لکھا جائے, اس لیے کثرت سے سرکار کے ارشادات دین ہی دین ہے. یاد رکھو کہ سرکار تک کوئی پہنچ گیا اور سرکار کی اتباع شروع کر دی تو سمجھ لو وہ دین پہ لگ گیا, وہ دین پہ آ گیا. دین بنتا ہی اتباع سنت سے ہے, اور اس کی دلیل وہ اقبال کا شعر ہے, بمصطفیٰ خیش را برسا کے دین ہماؤس, بمصطفیٰ خیش را برسا کے دین ہماؤس, گرب اون رسیدی تمام بولا بیس. فرماتے ہیں اپنے آپ کو سرکار کے دامن تک پہنچانے کی کوشش کرو اس بنا پر کہ سرکار کے دامن سے اور سرکار کے طریقوں سے جب وابستہ ہو گئے, حقیقت حال یہ ہے کہ آپ دین سے وابستہ ہو گئے. دیکھو دین کہا, سیرت اور سرکار کی سنتوں کی اتباع کو اقبال دین کہہ رہے ہیں, اور فرما یہ دامن ہاتھ نہیں آیا تمہیں تو پھر کوئی اور دامن ہاتھ لگ جائے, سمجھ لو کہ یہ بولہ بھی کوئی دامن ہاتھ آیا تھا. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سیدھی لکیر بنائی ہے سرکار نے اور رائٹ اور لیفٹ میں بھی نشانات بنا کر فرمایا, یہ سیدھی لکیر جو لا رہی ہے وہ میرا صراط مستقیم ہے. اور پورے قرآن کریم کا مقصد اور خلاصہ صراط مستقیم کی جستجو ہے. اقبال نے ایک عجیب بات کہی, جس امت کے پاس ایسے نبی کی سیرت اور طریقے ہوں جس سے عالم فائدہ اٹھا رہا ہو, یہ کیا بات ہے کہ اتنا بچھڑا ہوا ہے مسلمان. اس لیے کہ جس محبوب کی محبت کو دل میں بسانا چاہیے صرف زبانوں تک محدود رکھی ہے, اپنی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں میں سجاتے نہیں ہیں. جتنا سجاتے جائیں گے اتنی اتنی کامیابی اللہ دیتے چلے جائیں گے. رات کو روئے ہیں اقبال, اپنا حال زار بیان کر رہے ہیں, شبے پیشے خدا بگریستم زار. آج رات میں رویا ہوں بہت, تہجد میں اٹھتے تھے اقبال بہت جلدی اور تلاوت قرآن کرتے تھے, شبے پیش خدا بگریستم زار, مسلمانا چرا خارن دو زار, ندامت نمی دانی کے قوم دل دارند محبوب ندارن. فرما فرماتے ہیں میں نے رو کر اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر سوال کیا اے الٰہ العالمین کیا بات ہو گئی ہے کہ یہ امت اتنی حیران ہے اتنی پریشان ہے اتنا ان کا حال زار ہے اتنی ذلیل ہے اتنی خوار ہے کیا بات ہے ان کی رسوائی اتنی کیوں اتنی بہترین امت کا اتنا برا حال کیوں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں جواب ملا مجھے کہ اقبال تم جانتے نہیں ان کے پاس محبوب ہے لیکن دل میں محبوب کی حقیقت نہیں ہے اگر وہ سیرتوں کو اپنا دے اور محبت کی چاشنی اور شاعر نے اچھی بات کہی ہے اور بہت اچھی بات کہی ہے ہم کو اگر سرکار کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہو جائے پھر وہاں سے کامیابی کی ضمانتیں شروع ہو جائیں گی تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اگر سرکار کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہو جائے پھر کامیابیاں قدم چومنا شروع کریں گی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں قربانیوں کا عجیب سلسلہ کہ سرکار چلے گئے مکے سے ہجرت کر کے تو انہوں نے بھی داغ مفارقت دے دیا وطن کو ہجرت کر لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر بیمار ہوئے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہا سرکار دعا کیجئے مکے میں ہجرت کی تھی یہاں سے میں یہاں مر جاؤں گا لوگ کہیں گے چھوڑ کر گیا تھا دین کے لیے پھر مرا تو اسی وطن میں کیوں مرا ہجرت کرنے والا تو اپنے وطن کو چھوڑ کے جاتا ہے تو لوٹ کر آتا نہیں میرے والد صاحب نے ہجرت کی پشاور سے اور لاہور آ گئے لاہور سے چلے تو امرتسر آ گئے وہاں سے اجمیر آ گئے اجمیر سے ناگور چلے گئے ناگور سے راندیر آئے بہت لوگوں نے کہا آپ واپس جائیں پشاور چار سدا چلے جائیں واپس نہیں گئے اور راندیر ہی میں مدفن بنا اس کو کہتے ہیں ہجرت کہ لوٹ کر پھر اپنے وطن کی طرف رخ نہیں کیا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی فرمایا مت گھبرانا سعد تم یہاں مرنے والے نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا فرمائیں گے زندگی ہی نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ ایک قوم کو تمہارے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا ایک قوم کو تمہارے ذریعے سے نقصان پہنچے گا عراق کو فتح کر لیا ہے عراق کو فتح کیا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا لائٹ بیچ میں بچوں نے اس لیے بند کی کہ آپ بیدار ہو جائیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا کوفہ والے اکثر گورنروں کی شکایت کرتے رہتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ کر کوفہ والوں نے شکایت کی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تو اچھے ہیں لیکن امام اچھے نہیں ہیں نماز اچھی نہیں پڑھاتے ہاں بھائی نماز تو جان ہے نماز اتنی اہم کہ قرآن کریم میں نماز کی جگہ لفظ ایمان استعمال کیا یعنی ایمان اور نماز میں اتنا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ بجائے نماز کہنے کے ایمان کہہ دیا دوسرا پارہ شروع کیجئے فرما دیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائیں گے یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے نماز کے بغیر تو مسلمان کا گزر بسر نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہی کے اندر ہے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے موقع مل جائے اور کوئی چانس مل جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ کر جنت میں داخلہ مل جائے اور اللہ فرمائے کوئی عمل دکھا دو مجھے تو میں یوں کہوں گا عرش کے زیر سایہ مجھے دو رکعت کا موقع مل جائے کوئی اور چیز کی تمنا نہیں کی نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ مومن کی پہچان ہی نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے مومن اور نماز یہ دونوں کا جوڑ ہے ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे सर बाकी बॉडी से अलग हो जाए तो मौत हो जाएगी जिस्म की, इस तरह नमाज निकल जाए मोमिन की जिंदगी से तो उसमें रूहानी हयात खत्म। जैसे मछली के लिए पानी की जरूरत है और पानी हयात आफरीन है मछली के लिए, इसी तरह नमाज मोमिन की रूहानी जिंदगी की हयात है। एतराज किया तो ये किया, आजकल तो गवर्नरों पर या जो जिम्मेदार होते हैं उन पर रिश्वत का इल्जाम आता है कि इन्होंने खोखे लिए हैं, इन्होंने कबाटे लिए, इन्होंने फला लिया, इन्होंने इतने करोड़ों का कौभांड किया कि कंप्यूटर भी बेकार हो गए और कैलकुलेटर भी फेंक देने पड़े। इनके कौभांडों से तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर भी थक गए, तो फिर हम थक ना जाए तो क्या होगा। लेकिन यहां शिकायत भी अजीब की, शिकायत की तो ये शिकायत की जैसे के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहां एक खातून आई और खातून ने आके अपने शोहर की शिकायत भी की तो अजीब तरीके से की। एक औरत बिचारी इंस्पेक्टर के पास पहुंची थी कि 5 दिन हुए मैंने अपने शोहर को गोभी लेने के लिए भेजा था लेकिन अभी तक वो नहीं आए, तो इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा के कहा कि कोई और सब्जी बना लीजिए। उसको अपना फरीजा क्या है ये मालूम ही नहीं होता है। अब ये खातून पहुंची हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहां पर्दे के साथ, क्योंकि पर्दे के बगैर तो औरत का गुजर नहीं और पर्दा हटा तो हालात और फितने आएंगे चाहे वो कहीं भी हो, ये तय है मामला। क्योंकि हया की चादर ये औरत की नामूस और इसकी पाकदामनी की मुहाफिज है। अब इस पर दलाइल किताब सुन्नत की रोशनी में अगर मैं देना शुरू करूंगा तो आप जो है थक जाएंगे और वक्त कलील है, लिमिट में हमको बात खत्म करनी है। इस औरत ने जो शिकायत की वो भी तारीफ के लहजे में, यूं कहा कि आपके भाई जो हैं बड़े नेक बड़े मुत्तकी बहुत परहेजगार हैं, बड़े इबादत गुजार हैं, शब जिंदादार हैं और दिन में रोजादार रहते हैं। मुबारकबाद दी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि इतना मुबारक शौहर, इतना प्यारा, इतना सीधा सादा शौहर तुझे मिला है, बहुत अच्छी बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो, वरना ये शौहर नाम की चीज और इतनी सीधी हो ये मुश्किल काम है। लेकिन तू बड़ी खुशकिस्मत खातून है, इतना अच्छा शौहर मिला। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये तो शिकायत कर रही है। उस जमाने में तो बीवियां जो है शिकायत भी करती थी तो तारीफ के लहजे में, आज तो तारीफ भी करती है तो शिकायत के लहजे में, ये थोड़ा उल्टा हो गया जमाना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वो कैसे है? कहती हैं कि ये दिन भर रोजा रखते हैं तो बीवी का मुंह नहीं देखते और रातों को इबादतों में लगे रहते हैं तो हुकूक इस दिवाजी जो रहने चाहिए वो अदा नहीं करते, ये हक तलफी हो रही है शोहर की तरफ से, उसकी शिकायत करने के ही आए हैं। आज जो शोहरों की शिकायत आती है वो मेरे जेवर बेच के खा गया, ने ऊपर से तमंचा बताता है कि तेरी मां के वहां से 10 लाख लाती है कि नहीं, ये उल्टा हिसाब हो गया। वहां शिकायत भी की तो बिचारी औरत ने ये की कि ये शौहर तो नमाजों में से ही ऊंचा नहीं आता और रोजों पे रोजे रखता जाता है और इसे ख्याल ही नहीं कि इसने शादी भी कर रखी है। एक मौलाना थे वो एक किताब पढ़ाते थे काफी, रात दिन उसका मुताला करते थे, इत्तेफाक से उन्होंने शादी की, वो लड़की का नाम शाफिया था। अब वो रोजाना बैठ के उनको देखती रहे और वो काफिया को देखते रहे, एक दिन गुस्से में आके उसने कहा कि ये 2 सौकने एक घर में नहीं रहेगी, या शाफिया रहेगी या काफिया रहेगी। तो बात मैं कह रहा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत पहुंची और पहुंची भी ऐसे जलील उल कदर साहबी हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सस्पेंड कर दिया फौरी तौर पर, यूं का हजरत अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बना दिया वहां का जिम्मेदार, वहां का गवर्नर, और हजरत साद को जवाबदेही के लिए फौरी तौर पर पाया तख्त और मदीना मुनव्वरा बुला लिया। थोड़ी तफसील से यह वाकया है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया।
آ گئے.
بھائی ساتھ تمہاری شکایت آئی એટલે કે તમારી રાવ આવી છે, શિકાયત આવી છે તમારી. અમીરુલ મોમિનીન ફરમાઈએ ક્યાં શિકાયત આવી છે, કે શિકાયત યે આવી હૈ તુમ્હારી સાથ કે લા યુહસિનુ યુસલ્લી, આપ નમાઝ અચ્છી નહીં પઢાતે. તાજ્જુબ હુઆ, હઝરત સાદ રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને ફરમાયા કે સરકાર મેં બતાઉં કેસી નમાઝ પઢાતા હું, અમીરુલ મોમિનીન મેં બતલાઉં કેસી નમાઝ પઢાતા હું. મેને નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ કે પીછે નમાઝે પડી હૈ, જબ ઈશા કી નમાઝ કે લિયે મેં ખડા હોતા હું તો મેં એસી હી નમાઝ પઢાતા હું જૈસી કે નમાઝ મેને હુઝૂર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ સે સીખી હૈ, ના ઉસમે કમી કરતા હું ના ઉસમે ઝ્યાદતી કરતા હું. દેખો કૈસા સરકાર કા નમૂના હૈ. યે લેના હૈ સહાબે કિરામ કી જિંદગીઓ મે સે, યે હમે નિકાલના હૈ કે નમાઝ કૈસી પઢતા હું, નમાઝ કૈસી પઢાતા હું, એસી પઢાતા હું જૈસા જનાબે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ કો પઢતે હુએ દેખા થા. ક્યુંકે મિંબર પર સરકાર ને ફરમાયા સલ્લુ કમા રાઇતુમુની ઉસલ્લી, ઇસ તરહ નમાઝ પઢના જૈસા મુજે દેખ રહે હો નમાઝ પઢતે હુએ, મેં ઇસ તરહ નમાઝ પઢા. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذالک الظن بکا, بس یہی خیال تھا تمہارے بارے میں, مجھے یقین تھا کہ سعد اور نماز نہ اچھی پڑھائیں ہو نہیں سکتا. صحابی رسول سرکار کے پیچھے برسوں نماز پڑھے اور نماز اچھی نہ ہو نہیں سکتا, تو تم نے اچھی نمازیں پڑھائی ہوگی, یہ میرا یقین تھا. اب یقین واقعی یقین میں بدل گیا جب تمہارا یہ جملہ سنا. لیکن تمہاری شکایت آئی ہے, دو آدمی تمہارے ساتھ تحقیق حال کے لیے جائیں گے کوفہ میں, کہیں جو ہے بدامنی نہ پھیل جائے, لوگوں کی شکایتوں کو سنا جائے گا. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمی بھیجے جو کوفہ پہنچ گئے. کوفہ کی ہر بڑی چھوٹی مسجد میں نمازوں کے بعد اعلان کیا کہ کسی کو ہمارے سابق گورنر حضرت سعد سے کوئی شکایت ہے کیا. ایک مسجد میں پہنچے, ایک شخص تھا وہاں اسامہ ابن زید نامی, ابو سعدہ اس کی کنیت تھی. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جب تم نے خدا کا واسطہ دے کر حضرت سعد کی کمزوریاں بیان کرنے کے لیے کہا ہے, تو میں کہتا ہوں ان میں کیا کمزوریاں تھیں. اور کسی نے کوئی چیز بیان نہیں کی, لیکن انہوں نے ایک چیز بیان کر دی. وہ دونوں حضرات نے کہا سعد سنو تمہاری شکایت, اب اس کی تحقیق ہوگی, کیا خرابیاں ہیں تین. لا یسیر بالسریع, ایک بات. نمبر دو, لا یقسم بالسویا, یہ غنیمتوں کے مال تقسیم کرنے میں اور لوگوں کو دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں, دو چیز. اور تیسری چیز کہی ولا یعدل بالقضیا, اور معاملوں کے اندر انصاف نہیں کرتے. گورنر تھے تو یہ تینوں کام ان کو کرنے ہیں, اللہ کے راستے میں جماعتوں کو بھی روانہ کرنا ہے, اور وہ خود اس لیے نہیں جاتے تھے کہ خود بھی اگر روانہ ہو جائیں گے تو یہاں ذمہ داری کون چلائے گا, یہاں کا نظام کون سنبھالے گا. تو بھیجتے تھے اور خود نہیں جاتے تھے, اور مختلف جماعتیں اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے راستے کی محنت کے لیے بھیجتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے تین باتیں میرے اوپر کہی ہیں, میں تجھے تین بددعائیں دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ ریاکاری کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہے اور جھوٹی بات کہہ رہا ہے تو میں تین بددعائیں اس کے لیے کرتا ہوں, یہ تین بددعائیں اس کو لگ جائے. اللہ والے لکھتے ہیں اور علماء لکھتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی بددعا مت لینا, اس بنا پر کہ اللہ والوں کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, یعنی ان کو ناراضگی اگر کسی بات پر ہو گئی تو آدمی کو دنیا میں کسی بھی وقت بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ والوں کو ناراض مت کرو, اگر ان سے نہیں بنتی تو راستہ الگ رکھو, لیکن اگر ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی اور ان کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی تو یہ تو پہنچ جائیں گے منزل پہ اور ہم رک جائیں گے اور ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے. لا یسیر بالسریع ولا یقسم بالسویع ولا یعدل بالقضیع, تین الزامات لگائے ہیں تو نے, اور میں ہوں صحابی رسول, کھڑے ہو کر کہا میری تین بددعائیں بھی سن لے. پہلی بد دعا تو یہ دی کہ اللہم آتی العمرہ, واتل فقرہ وعرض ہو بالفتن، تین بد دعائیں کر دی. پہلی دعا تو یہ کی کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کی عمر میں اضافہ کر دے. دیوبند کے اندر دو عورتیں لڑ رہی تھی، کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا بھئی تو مر جائے کھپ جائے جلدی تو ختم ہو جائے، یہ تو بد دعا ہے، لیکن اللہ تیری خوب طویل عمر کر دے، یہ تو دعا ہوئی کہ بد دعا ہوئی؟ دیوبند میں دو عورتیں آپس میں لڑ رہی تھی، ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا دے. بہت تعجب ہوا، جو یہاں سے گئے تھے انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہاں کی تو عورتیں لڑتی ہیں تو لڑنے میں بھی دعائیں دیتی ہے، اور ہمارے والیاں تو ایسی ہیں کہ دعاؤں میں بھی بد دعائیں کرتی، یہاں ملے لے پیچھے وہاں مت ملے یوں کہتی ہے. اور کسی سے پوچھا کہ یہ تو عجیب قسم کی یعنی لڑائی ہے جس کے اندر یہ عورت اس کو دعا دے رہی ہے کہ اللہ تیرے چھوکرے کو حافظ بنا دے. یہ تو کتنی مبارک دعائیں، ہم لوگ تو روز دعائیں ایسی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو حافظ بنا دے. کہ یہ دعا نہیں ہے بد دعا ہے، یہ یوں کہتی ہے کہ خالی حافظ بنے گا تو مسجد میں جائے گا نہ آئے گا اور آگے کچھ کر نہیں سکے گا، اور 300 روپلٹی کا نوکر بنے گا اور کیا بنے گا، کیونکہ متولی کتنا بھی مالدار ہو لیکن امام مالدار بنے تو اس کو بہت تکلیف ہو جاتی. یہ کیوں زیادہ کھاوے، یہ کیوں آرام سے رہے، یہ کیوں اچھی گاڑی میں بےچارہ گھومے، کیونکہ یہ تو انسان نہیں ہے نا. لیکن امام یہی ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا میں تو ہمیشہ آپ کے پیچھے ہی رہتا ہوں. انہوں نے کہا تم تو نماز میں بھی میرے پیچھے رہتے ہو، نماز کے بعد بھی میرے ہی پیچھے رہتے ہو. اپنے جیب کو بھی وسیع کیجئے، اپنے دل دماغ کو بھی وسیع کیجئے، اپنے ائمہ کے لیے اپنے علماء کے لیے کھلا ہوا ذہن رکھیے. ان کی نصرت اور ان کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے. اللہ نے دنیا بھر کا مال و دولت دیا ہے، اگر امام خوشحال رہتا ہے اور ہم دے سکتے ہیں. 4 کروڑ کی مسجد بنانے والا اگر کیا 20,000 روپیہ امام کو نہیں دے سکتا، لیکن ایک سائیکل بھی بےچارا امام لاتا ہے تو اس کے 7 چکر متولی کاٹتا ہے جیسے کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو. کہاں سے لائے؟ ارے تو نے مرسیڈیز خریدی اس کے پڑوس میں سے لایا، اور اس کی بےچارے کی ہر چیز کی پکڑ کہ تم تو ذرا وہاں کے کھڑے رہتے، میں تو کھڑا ہی نہیں رہتا، اس کی بات کرنا، وہاں کا تو وہاں کا کھڑا تو رہتا ہے. ان کے تم فجر میں کہاں گئے تھے؟ ان کا تو اثر میں نہیں آتا، اس کا کیا ہے کہ تم میرے کو کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو میرے کو، میں ہیڈ ہوں مسجد میں، تو ابھی میرے ماتحت ہے، امام پوچھ سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈنڈا لے کے نکلتے تھے اور جو نہیں آیا نماز میں اس سے جا کے پوچھتے تھے طبیعت تو ٹھیک ہے کہ پھر ڈنڈے سے ٹھیک کروں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اب حضرت عمر کا ڈنڈا نہیں ہے، ورنہ کوئی بے نمازی نہ رہتا. نوٹس لیتے تھے نماز کے بعد، ایک نظر ڈالتے تھے، پورا جائزہ لے لیتے کون ہے کون نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان سے جا کے پوچھتے تھے کوئی ریزن ہونا چاہیے، کوئی معقول عذر ہے ٹھیک ہے، ایسا عذر کہ جو مسجد میں آپ نہ آئے تو منظور ہے، اور سستی ہوئی غفلت ہوئی تو تمہاری غفلت ڈھونڈ کرنے کے لیے میرے پاس یہ تنبیہ الغافلین ہے، اس سے میں ٹھیک کر سکتا ہوں. تو اور مارتے تھے باقاعدہ. نماز چھوڑ سکتا ہے مومن اور نماز کے بغیر رہ سکتا ہے ایمان والا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صاحب کی شکایت کی، ان کو معزول کرانے کے لیے تو نماز کا شکوا کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کے پہلے انہیں معزول کر دیا کہ بھئی ایک داغ لگا ہے ان پر، پہلے کلیئر ہو جانا چاہیے، پھر ان کی پوسٹ پر دوبارہ ان کو میں مامور کر دوں گا. تو یوں کہا تل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما. یہ اصل میں جو اس نے بات کہی تھی اس کے مقابلے میں یہ ہے. دیکھو اللہ نے کیا سمجھ ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے کہ بد دعا بھی کی تو سمجھداری کی ہے، کہ ان نے یوں کہا ہے کہ لا یسیرو بسریا، اللہ کے راستے میں جان ہتھیلی پر لے کے نہیں نکلتے کیونکہ ان کو چاہیے لمبی عمر. تو حضرت سعد نے کہا مجھے تو نہیں چاہیے لمبی عمر، لیکن تجھے جو ہے میں بد دعا دیتا ہوں کہ خدا تجھے لمبی عمر دے دے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے بھی تو دین کے لیے چاہیے، میں لمبی عمروں کی تمنا نہیں کرتا، میں تو اللہ کے دین کے لیے اللہ کی دین کی محنت کے لیے جیتا ہوں، جب تک جیتا ہوں سنتوں کی اتباع میں جیتا ہوں، لمبی عمریں مجھے مطلوب نہیں ہیں. لا یسیر بسریہ، اس کے جواب میں کہا اتل عمرہ، یہ جو بدعا کی یہ اور اس نے جو بات کہی یہ دونوں میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے. اور پھر یوں کہا نا کہ جب اموال آتے ہیں تو تقسیم نہیں کرتے برابر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، چادر اوپر بھی نظر آ رہی ہے نہیں، چادر نیچے بھی نظر آ رہی ہے. یوں کہا اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں میری بات سنو اور مانو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے تلوار لے کر اور یوں کہا ہرگز نہیں سنیں گے تمہاری بات. یہ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ہے کہ وہ معمولی صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہیں سنیں گے تمہاری بات، اطاعت نہیں کریں گے تمہاری. پہلے یہ بتاؤ کہ سب کو ایک ایک چادر تقسیم ہوئی تو تمہارے جسم پر دو چادریں کیسے نظر آتی ہیں؟ بتلاؤ پہلے. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی عبداللہ میرا بیٹا کہاں ہے، ذرا کھڑا ہو جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ابا جان کو ایک ہی چادر ملی ہے، تقسیم کی ہے ایک ہی چادر، اور دوسری چادر مجھ سے لی ہے، بیٹے کی چادر ہے ابا جان کے پاس، ابا جان کی چادر اور لنگی بہت زیادہ پھٹ گئی تھی، میلی کچیلی ہو گئی تھی، اپنے ہاتھوں سے دھویا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا وقت ہو گیا اور ابھی خشک نہیں ہوئی وہ چادر، تو ابا جان نے کہا کہ ذرا اپنی چادر بھیج دینا مجھے دے دینا. تو ابا نے میری چادر پہنی ہوئی، ورنہ تقسیم میں ایک ہی چادر جیسے اور لوگوں نے لی اسی طرح میرے ابا نے بھی لی. اب وہ صحابی تلوار میان میں رکھ کر بیٹھ گئے. فرمایا اب جو بھی کہو گلے کٹانے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف کرتے ہوں گے تو کسی کی ناانصافی چلائیں گے کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی، اے الہ العالمین اس نے جو میرے اوپر الزام لگایا ہے یہ الزام میں یہ جھوٹا ہے تو اتل فقرہ، اس کے فقر کو بڑھا دے، کیونکہ میرے لیے الزام لگایا کہ یہ بڑھاپے میں فقر سے ڈرتے ہیں نا، اس بنا پر تھوڑا تھوڑا سب کو تقسیم کرتے ہیں، پورا پورا تقسیم نہیں کرتے. اس بنا پر میں بد دعا یہ دیتا ہوں کہ مجھے تو فقر کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہوں اور انصاف کرتا ہوں. تو جو ہے اس کے لیے ذمہ دار ہے، تو نے میرے فقر کا ڈر بتا کر میرے اوپر الزام جو ہے وہ تقسیم میں بددیانتی کا لگایا ہے، تو خدا تجھے فقر سے دوچار کر دے اور تیرے فقر کو ایسا طویل کرے کہ تو کاسہ گدائی لے کر دروازے دروازے پر بھیک مانگتا پھرے. تیسری بد دعا کی. اس نے یوں کہا تھا نا کہ یہ انصاف سے کام نہیں لیتے، تو انصاف سے کام نہ لینا یہ فتنوں کو دعوت دینا ہے، جھگڑوں کو دعوت دینا ہے، سوزشوں کو دعوت دینا ہے، اور لوگوں میں بدامنی کو دعوت دینا ہے، فتنہ پروری کو دعوت دینا ہے. اس بنا پر اب میں تو الحمدللہ انصاف کر کے فتنے نہیں چاہتا، لیکن تجھے خدا آزمائشوں سے دوچار کر دے، تو فتنوں میں مبتلا ہو. اگر میں جھوٹا ہوں گا اپنی بات میں تو تجھے کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر میں سچا اور تو جھوٹا تو اے اللہ میری یہ تینوں بد دعاؤں کو سن لے. لکھا ہے کہ یہ تینوں بد دعائیں جو ہے وہ پوری ہو گئی. عمر اتنی طویل ہوئی اس شخص کی کہ اس کی بھویں اس کی آنکھوں کے اوپر آ جاتی تھیں اور اٹھا کر دیکھا کرتا تھا اپنی بھویں کو، اور اتنے بال آگے آ گئے تھے. اور فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی عمر طویل جب ہو جاتی ہے نا تو ارذل العمر تک پہنچتا ہے جب آدمی، تو تھک جاتا ہے اپنی زندگی سے اور دعائیں کرتا ہے کہ اب میری موت آ جائے تو اچھا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر موت کی تمنا سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دعا ہی کرنا ہے تو کس طرح سے دعا کرے، فرماتے ہیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ اگر حیات میرے لیے بہتر ہے تو وہ عطا فرما، اور اگر میرے حق میں موت بہتر ہے تو وہ عطا فرما، لیکن پریشانی سے تنگ آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیماری سے میں تنگ ہوں مجھے موت دے دے، موت پریشانیوں سے تنگ آ کر مانگنا جائز نہیں ہے، مانگنا ہے تو طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سی چیز ہے جس کا طریقہ نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا اور دعاؤں کا بھی بہتر سے بہتر اور جامع طریقہ ہمیں بتلایا، اور عالم یہ تھا کہ بڑی عمر میں ایک طرف بھیک بھی مانگ رہا ہے تو دوسری طرف عالم یہ ہے کہ لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ بڑی عمر کا ہونے کے باوجود لوگوں کی لعنت اور پھٹکار برداشت کرتا تھا، اور لوگ کہتے تھے صاحب تمہاری عمر بہت ہو گئی اور پھر بھی تم حالات سے دوچار ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہا کرتا تھا اصابتنی دعاء سادن، مجھے سادن نے ابھی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، یہ تو ایک صحابی کی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت سعد کو سسپینڈ کرنے کی کوئی وجہ اگر ملی کوفہ والوں کو تو یہ وجہ ملی کہ یہ نماز درست نہیں پڑھاتے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نماز پڑھاتا ہوں ویسی جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، صحابہ کرام نمونہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے بہت اچھی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں 3000 سے زیادہ معجزات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن 124000 کم و بیش صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نمونے ہیں اور زندہ معجزات ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت وحشی کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اب ان کی اتباع کس درجے کی ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ حضرت وحشی نے صرف پیسوں کے خاطر اور آزادی کی جستجو میں ایک عورت کے اشارے پر سید الشہداء اور عم رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تیز دھاردار نیزہ چلا کر شہید کر ڈالا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم لہرایا اور پھر دوڑے بھی تھے اس طرف، لیکن خون اتنا بہ چکا تھا کہ پھر زمین پر گر گئے جہاں بحق ہوئے، اور آنکھ نکالی گئی، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، اور کلیجہ جو ہے وہ سینہ چاک کر کے نکالا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بڑا دکھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وحشی نے یہ کام کیا تھا جس کے اشارے پر وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب پرچم لہرایا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ پر اذانیں ہوئی تو وحشی نے سوچا کہ آج سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو میں ہوں کہ میں نے سید الشہداء اور سرکار کے چچا کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، تو مجھے تو ملنے پر سب سے پہلے قتل کیا جائے گا۔ رخت سفر باندھا اور سیدھے طائف پہنچ گئے، اور بہت سے لوگ تھے یہاں، طائف میں بھی جا کر محاصرہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر محاصرہ اٹھائے اور دعا کر دی طائف والوں کے لیے، اللہ انہیں ہدایتوں کے خاطر مدینہ منورہ پہنچا دے، اللہ نے طائف والوں کو پہنچا دیا، اور پھر حق تعالی شانہ نے یہ قافلے کے اندر حضرت وحشی کو بھی پہنچا دیا۔ حضرت وحشی پہنچے تھے طائف، لیکن اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی تلاوت اور اس کا رات دن حرز جان بنانا بھی جاری رکھا تھا حضرت وحشی نے، ایمان نہیں لائے تھے ابھی لیکن قرآن کریم سے متاثر تھے، ایمان لانے کا دائیہ پیدا ہوا تھا حضرت وحشی میں، لیکن خط لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن کریم کی چند آیتیں میرے ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، ایک بندہ ایمان لانا چاہتا ہے لیکن قرآن کریم میں تین باتیں بیان فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اس سے پہلے تو قرآن شریف کی آیت سمجھ میں آئی کیا؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی چاہیں وہ معاف فرما سکتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پہلے یہ آیت لکھی تھی جواب میں کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں, تم مشرک تھے لیکن تم شرک سے توبہ کر کے ایمان لے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, جسے اللہ چاہے معاف فرمائے. اب معلوم نہیں میرا جرم اللہ معاف کرتے ہیں کہ نہیں, تو آیت میں سیورٹی نہیں دی گئی ہے کہ میں معاف کر دیا جاؤں گا. فرمایا کہ دوسری آیت قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فرمایا ابھی بھی اطمینان نہیں کیونکہ میرا ایک جرم نہیں ہے, تین بڑے بڑے جرائم کر رکھے ہیں میں نے اور یہ تینوں کا اسلام میں بہت شدید وعید ہیں اور یہ جرم پر بڑی پکڑ ہے. ان میں سے سب سے پہلا تو شرک, اللہ تعالیٰ کے یہاں ملاوٹ والی کوئی چیز پسند نہیں. شرک میں نے کر رکھا ہے, ابھی تک شرکیہ زندگی گزار رہا ہوں, معبودان باطلہ کی پرستش میں لگاؤں, خواہشات کی پرستش میں لگاؤں. والذین لا يدعون مع اللہ الہاً آخر, ایک بات. نمبر دو ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور وہ لوگ جنہوں نے کہ ناحق کسی کا قتل کیا ہو اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا, اللہ شرک کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرے گا. اور تیسرا فرمایا ولا یزنون, اور ناجائز تعلق رکھنے والوں کو بھی معاف نہیں کرے گا. زنا کا جرم بہت بڑا جرم ہے کہ اگر غیر شادی شدہ کرے اور ثابت ہو جائے, 100 کوڑے مجمع کے سامنے لگانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد عورت کرے تو انہیں پتھروں سے مار دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا اور سنگ گسار کر دیا جائے گا ان کو. اتنا بڑا جرم ہے اگر یہ ثابت ہو جائے. اور یہ تینوں جرائم کا ارتکاب میں نے کیا, آج تو زنا عام ہو گیا ہے. حدیث پاک میں قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائیں ان میں ایک علامت یہ ہے کہ شرابیں زیادہ پی جائیں گی, اور دوسری علامت یہ بیان کی کہ بدکاریاں عام ہو جائیں گی. آج بدکاریوں کی عمومیت کا زمانہ آ گیا, اور لفظ زنا کو اگر آپ عام کر دیں تو آنکھوں کا زنا عام ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعینان تزنیان وزناہما النظر, یہ دونوں آنکھوں بھی گناہوں کا ارتکاب کرتی ہیں, زنا کا ارتکاب کرتی ہیں, اور اس کا غیر محرم کو دیکھنا, غیر محرم کا کسی جوان غیر محرم کو دیکھنا, یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور برائیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. چاروں طرف جو ہے وہ بیچارہ شاعر تو کہتا ہے کہ قوم کی وہ لڑکیاں جن کو بننا تھا بتول, تھیٹروں میں سیکھتی ہیں ناچ گانوں کے اصول. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناچ گانوں کے لیے تھیٹر تک جانے کی ضرورت نہیں, آج کل تو موبائل میں تھیٹر بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، ہر چیز کے اندر اچھی بھی چیزیں اور اچھی علامتیں اچھائیاں بھی ہیں، اگر صحیح استعمال کریں تو برائیاں بھی ہیں. آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے اپنے دوست کو صبح کی نماز میں اٹھا بھی سکتے ہیں، کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ آپ پیش بھی کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے گانے کا رنگ ٹون رکھیں زبردستی سامنے والے کو گانا سنا کر ڈبل مجرم بنیں گے. اس لیے گانے کے رنگ ٹون مت رکھو، موبائل میں سادہ رنگ ٹون رکھو. اور یہ ایسا چرخا ہے موبائل کہ اچھے خاصے آدمی کو بیٹھے بیٹھے بالکل، حافظ صاحب بھی میری جو ہے تائید کریں گے، حافظ عبد الغنی صاحب بھی تائید کریں گے، چونکہ اس لائن سے کچھ ان کا وابستگی ہے، کہ ایک دم آدمی کے اوپر جیسے کوئی جنات کا اثر نہ ہوا ایک دم وہ اچھلتا ہے، جیب میں ہلا موبائل تب اس کے اندر نقل و حرکت بالکل شروع ہوئی. اور جنات بھی آتا ہے تو ایک دم نقل و حرکت آدمی میں آ جاتی ہے. اب یہ نقل و حرکت ایک دم ہوئی، اچھا خاصا اللہ کے دین کی بات سن رہا تھا، قال اللہ قال الرسول چل رہا تھا، یہاں ہاتھ لگاتا ہے یہاں ہاتھ لگاتا ہے اور ایک دم دوڑتا ہے، گھر والی کا فون ہے، بھائی پائپ کا فون، تو کیا تیرے کو نکل دے گی گھر میں سے جائے گا تو؟ اس کا پہلے سے گلا دبا کے بیٹھے گا، بند کر کے بیٹھے گا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا نوبت ہی نہیں آئے گی کہ اٹھ کر تجھے جانا پڑے بے چین ہونے کی. اس لیے جہاں اجتماعات ہوں، جہاں نمازیں ہوں، جہاں دینی باتیں ہوں، وہاں موبائل کو کمپلیٹلی آپ بند کر لیجئے اور طے کر لیجئے کہ جب تک اللہ رسول کی بات ختم نہیں ہو جائے گی، نمازیں ختم نہیں ہو جائے گی، دین کی باتیں مکمل کمپلیٹ نہیں ہوں گی، وہاں تک یہاں سے ہٹوں گا نہیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے. کیوں؟ پہلے نہیں تھا موبائل تو کیا کام اٹک رہے تھے، اور کیا کسی کے گھر لٹ گئے تھے، اور کیا آگ لگ گئی، کچھ بھی نہیں. یہ تین باتیں لکھ کر بھیج دیا حضرت وحشی نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت کا اگلا حصہ اترا، الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ اللہ، عجیب و غریب بات بیان فرمائی. اتنے بڑے بڑے جرائم کوئی کر لے، بدکاریوں کا مرتکب ہو اور زنا کا مرتکب ہو اور ناحق قتل کا مرتکب ہو اور شرک کا ہو، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے جرائم معاف کروں گا. دنیا میں کوئی اتنا بڑا جرم معاف نہیں کر سکتا جتنا کہ ارحم الراحمین نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا. امید بن گئی تو حضرت وحشی آ گئے مدینہ منورہ طائف والوں کے قافلے کے ساتھ، دوڑ کر صاحب کرام میں سے کوئی پہنچا حجرہ رسول میں، جا کر کہا وحشی آ گئے ہیں، قاتل حمزہ آ گئے ہیں، لو اپنی دام میں سیاد آ گیا، یہ تو ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، اب تو انہیں قتل کیا جائے، گرفتار کر لیا جائے. سرکار تشریف لائے، بیچ میں وحشی بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کیا انت وحشی، تو ہی کیا وحشی ہے؟ سر جھکا کر جواب دیا، جی کیسے آنا ہوا ہے؟ انت قاتل و حمزہ، میرے چچا حمزہ کے قاتل ہو تم؟ کہا ہاں. کیوں آئے ہو؟ فرمایا آپ نے الا من تابا والی آیت کے ذریعے سے میری تسلی کر دی تو دولت ایمان حاصل کرنے در رسول پہ آیا ہوں، دربار رسالت میں حاضری ہے ایمان کا جام پینے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ بڑھایا آگے اور فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، حضرت وحشی اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ وہ بنانا ہے، اور وہ واقعے کے آخری مرحلے میں آ رہی ہے بات، اس لیے بات تفصیلی ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں بھر کر دیکھا، فرمایا ایمان لانے کے بعد میں تیرے نزدیک محبوب ہو گیا، اللہ کے احکام تیرے نزدیک محبوب ہو گئے، تو اب تیرے مدینے آنے اور ایمان قبول کرنے کے بعد کی تمنا کیا ہے وہ بتلا دے. حضرت وحشی نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ باقی زندگی آپ کے دیدار میں گزر جائے، آپ کا رخ انور دیکھتا جاؤں میری زندگی گزرتی چلی جائے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا عالم ہے۔ فرمایا باقی زندگی آپ کو دیکھ کر گزار دوں گا، آپ کے چہرے انور پر نظر رہے گی، آپ کے ارشادات پر نظر رہے گی، اللہ کے رحم پر نظر رہے گی، آخرت پر نظر رہے گی، ذکر کثیر رہے گا، اور میں اللہ کو یاد کرتا رہوں گا، آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، آپ کو دیکھتا رہوں گا، بس یہ میری حتمی تمنا ہے۔ تو مچل کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی اللہ تمہاری یہ تمنا پوری کرے اور مبارک ہو تمہاری یہ تمنا، لیکن تم میری ایک بات سنو، میں قتل حمزہ کو بھول نہیں سکتا، میں بشر ٹھہرا انسان ہونے کے ناطے سے، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے پیارے چچا کی یاد آ جاتی ہے، جس طرح سے آنکھیں نکالی گئی، جس طرح کان کاٹے گئے، وہ سب منظر مجھے تڑپا دیتا ہے، پھر تمہاری شکل سامنے ہے، میں چاہتا ہوں تمہارا ایمان بھی منظور رہے، تمہاری صحابیت بھی اللہ کے یہاں منظور رہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری دیوار اور پشت کے پیچھے رہو، اس بنا پر کے سامنے رہتے ہوئے کہیں تمہاری عاقبت کوئی جملہ میرا نکل جائے اور کبھی یہ خاطر میں تمہاری عاقبت خراب نہ ہو جائے، اس کی سلامتی کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم پیچھے رہو۔ تڑپ کر کہا اگر اتباع یہ ہے، اگر آپ کی بات ماننے کا یہ جذبہ ہے تو میں اپنی تمناؤں پر ہاتھ ڈالتا ہوں، میں اپنی تمناؤں کو دفنا دیتا ہوں۔ اور شاعر کہتا ہے
اُرید و وصالہ و یرید و ہجری فاترک ما اُرید و لما یرید،
تو میرے محبوب کی وصال اور دیدار کی تمنا میں آیا تھا، لیکن میرے محبوب نے کہا کہ تم میرے پسے پشت بیٹھ جاؤ، تو میں نے اپنے محبوب کے حکم کے سامنے اپنی تمناؤں کو پامال کر ڈالا، بس اپنی تمناؤں کو پامال کر کے سرکار کے نقوش کو سامنے رکھ کر اگر کوئی چلے گا نا، تو فرماتے ہیں یہی اتباع سنت ہے اور اسی پر حق تعالی شانہ نے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کا بیٹھنا اور سرکار کی نسبت سے یہ دین کی باتوں کا سننا منظور و قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سچی اتباع نصیب فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائے۔ جوانوں کے یہ پروگرام ہیں اور ظاہری بات ہے تھوڑا لیٹ شروع ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے مجھے، اور وہ یہ ہے کہ چاروں طرف چونکہ کاروبار ہے اور یہ کاروبار ختم ہوتے ہوتے دیر لگتی ہے، اس وجہ سے میرے مزاج اور طبیعت کے شدید خلاف ہونے کے باوجود میں نے ان جوانوں کی تمناؤں کو منظور رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی ہے اور سرکار کی نسبت سے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، بعد میں پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ کوئی صاحب بیمار ہیں جن کے سلسلے میں درخواست کی گئی، ایک صاحب ہیں جن کو عمرے کی تمنا ہے، اور سبھی حضرات کو عمرے اور حج کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی تمناؤں کو خوب پورا فرمائے اور بار بار کی حاضری ادب اور احترام کے ساتھ نصیب فرمائے۔ محمد شارق آخری چار مہینوں سے اسپتال میں زیر علاج ہیں اور کوئی مرض بتایا گیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ نصیب فرمائے۔ اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، امین بھائی برف والے یہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ اور صحت دائمہ نصیب فرمائے، اور جن کی جو جو حوائج ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان تمام کا تکفل فرمائے۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وازواجه بارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین، تو نے اتنا بہترین نبی بغیر طلب کے عطا فرمایا، اے اللہ تو نے اتنا بہترین دین بغیر طلب کے عطا فرمایا، اے اللہ تو نے اتنی بہترین کتاب بغیر مانگے عطا فرمائی، لیکن اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے اللہ نہ ہم نے کوئی حق ادا کیا، نہ اس کی کوئی قدردانی کی. اے اللہ نمازیں آتی رہی اور جاتی رہی، ہمیں اللہ اذانیں سنتے رہے اور ہمارے جسم اور قالب نمازوں پر نہیں آئے. اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں پنجگانہ نمازوں کا پابند بنا دے. اے الہ العالمین نمازوں کا عشق عطا فرما دے. اے اللہ مرتے دم تک پکا نمازی ہمیں بنا دے. اے اللہ جہاں کہیں ہوں، جیسے بھی ہوں، وقت صلات ہو جائے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا کر مسجد میں پہنچا دے. اے اللہ مسجدوں میں وہی پہنچتے ہیں جن سے تجھے محبت ہوتی ہے اور جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں. اے الہ العالمین، اگر سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو اگر ہمیں سرکار سے محبت ہو تو ہمیں بھی ٹھنڈک اسی چیز میں محسوس ہونی چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی نماز میں. اے الہ العالمین، گھر میں ماں بہنوں کو بھی نماز کی پنج وقت توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے رذائل کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں فضائل والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ با اخلاق زندگی عطا فرما دے. اے اللہ بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما، اور زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا اور اپنانے والا بنا دے. اے اللہ اب تک کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں شیدائی بنا دے. اے اللہ ہر قسم کی رسوم اور خرافات سے محفوظ فرما دے. اے اللہ سنتوں کا عاشق اور دائی بنا دے. اے اللہ دین کا شیدائی بنا دے. اے اللہ دنیا میں بھی ترقیات ہمیں عطا فرما، حلال رزق ہمیں عطا فرما. اے اللہ جائز طریقے کے کاروبار عطا فرما. اے اللہ جتنے کاروبار ہیں اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، شروع اور فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ ما بقیہ جتنے پروگرام ہیں اپنے فضل سے مکمل فرما، کامیاب و قبول فرما. اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اپنے فضل سے چلنے کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں اللہ چلنے کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ جو ملازمت میں پریشان ہیں ان کو بھی برکتیں عطا فرما، گھریلو اور بیرونی زندگیاں استوار فرما دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے لیے محبوب بنا دے، آپ کی ہر ادا ہمارے لیے پیاری بنا دے. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متوالا اور عاشق بنا دے. اے الہ العالمین، ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ. اے اللہ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ آج کے اجلاس کی لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اے اللہ جو اچھی باتیں ہوئی سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد میں پوری ملت اسلامیہ کو عمل کی توفیق عطا فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ تعالی رب العالمین.
ملاقات کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور اس کے بجائے کہ